لامین ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین.
میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں، اللہ رب العزت دی توفیق سے، مالک الملک کی حکمت، مدد اور نصرت سے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. نہ تو آپ سے کوئی چندہ لینا ہے، نہ کوئی بھیک، نہ کوئی اجرتی سوال. اللہ رب العزت کی مہربانی سے ہم اپنے ہی کرایہ خرچے پر آئے ہیں، اور اپنے ہی کرایہ خرچے پہ انشاءاللہ ہمیں واپس گھر میں خیریت سے پہنچائے گا. آپ کے سامنے حاضر اس لیے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت کی کتاب مقدس جس کو تم خود پڑھتے ہو، تمہارے بچے اور بچیاں پڑھتی ہیں ماشاءاللہ، ساری اسلامی دنیا یہ پڑھا جا رہا ہے. بس اس کو صرف سمجھنا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب جو ہمارے گھروں میں آئی ہے، عرش سے فرش پر اور مالک الملک کی توفیق سے ہمارے گھروں میں پہنچ گئی، ہمارے گھروں میں پڑھی ہے یہ اللہ کی کتاب. عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، جوان اس کو پڑھ رہے ہیں. سمجھنا یہ ہے کہ یہ کتاب کیوں آئی، کیا کرنے کے لیے آئی، کیا سمجھانے کے لیے آئی، اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، غرض کیا ہے. پہلی بات جو سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیت میں اللہ نے فرمائی، تاکہ دنیا کو یقین محکم ہو جائے، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کے حق اور سچ ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک، کوئی شبہ نہیں ہے. تو جب یہ اللہ رب العزت نے گارنٹی دے دی، ضمانت دے دی کہ یہ کتاب جو میں نے اپنے پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مقدس پر میں نے نازل جو کی ہے، اور یہ میں نے کائنات کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کے لیے میں نے اس کو بھیجا ہے، اور یہ ایسی لا ریب کتاب ہے کہ اس کے اندر سچ ہی سچ ہے، حق ہی حق ہے، اس کے اندر کوئی جھوٹ یا ناحق یا باطل یا کفر یا شرک اس کے اندر نہیں ہے. بلکہ یوں سمجھو اس کتاب کو کہ یہ ایک کسوٹی ہے، جیسے تم بخار کو چیک کرنے کے لیے تھرمامیٹر رکھتے ہو اور معلوم کرتے ہو کہ اس کو بخار ہے یا نہیں، ہے تو کتنے درجے کا. قرآن حکیم بھی حق پرکھنے کی ایک یہ مشین، ایک کسوٹی، ایک اللہ کی کتاب ہے کہ دنیا میں جتنے ہی مذہب یا جتنے ہی باتیں، جتنی دینی گفتگو، عقیدہ، ایمان، عمل جو ہو، تو اس کو قرآن پر پیش کرو. قرآن سچائی کا نام ہے، وہ چیز سچی ہوگی تو قرآن اس کی تائید کرے گا اور وہ سچائی بن جائے گی، اگر وہ جھوٹی ہوگی تو قرآن اس کی تردید کر دے گا، وہ بات جھوٹی ہو جائے گی. اس لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تمہیں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، کوئی کہے حلال، کوئی کہے حرام، کوئی کہے جائز، کوئی کہے ناجائز، کوئی کہے شرک، کوئی کہے ایمان، فرمایا یہ جھگڑا کیسے ختم ہوگا؟ فرمایا یہ میری کتاب اس لیے آئی ہے تاکہ تمہارے جھگڑے ختم کر دے.
اللہ
کسی سے مت پوچھو، اللہ کی کتاب سے پوچھو. جو مسئلہ اللہ کی کتاب بتا دے وہ حق ہے، وہ سچ ہے. اختلاف کرنے والے اپنے سارے اختلافات کو چھوڑ دیں اور اللہ کی کتاب نے جو مسئلہ بیان کیا وہ مان لے، جھگڑے ختم، اختلافات ختم. یہ کسوٹی ہے حق اور باطل کی، کفر اور اسلام کی، شرک اور توحید کی. اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کے خلاف جو تم نے چاہا کر لیا، جو چاہا مان لیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر تم اللہ کی کتاب کو چھوڑ گئے ہو. تم اپنی مرضی اپنے خیالات کے دین کے تابع ہو. قرآن نے یہ شکوا کیا ہے, کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود اور اپنا الہ اور اپنا رب مان لیا ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنی خواہش اپنی پسند اپنی مرضی اپنی بنائی ہوئی بات کو انہوں نے مان لیا ہے, اور یہ اپنی بات دین کے لحاظ سے ماننا اپنی مرضی ماننا اپنی خواہش دین کے اندر ماننا اللہ فرماتا ہے یہ بہت بڑا جرم ہے. یوں سمجھو کہ اس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود اور رب بنا لیا ہے. کتنا بہت بڑا جرم ہے, اور واقعی جرم کیوں نہیں ہے بھائیو, اللہ عظیم رب بالکل اس کی عظیم الشان کتاب وہ میرے گھر میں موجود ہو, میں اس کے بتائے نہ ایمان کو مانوں نہ اس کے بتائے عمل کو مانوں, اور اس کے خلاف میں اپنی خواہش اپنی مرضی اپنی پسند کو مان لوں, تو بات تو سیدھی ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب کا انکار کر دیا, اس کو میں نے چھوڑ دیا. اللہ کی کتاب نے جو ہمیں الہ بتایا ہم نے اس کو الہ ماننا چھوڑ دیا, ہم تو اپنی خواہشات کے بندے بن گئے. تو فرمایا تو نے چھوٹا جرم نہیں کیا, تو نے بڑا جرم کیا کہ اپنی خواہش کو تو نے الہ اور معبود اور رب بنا لیا, اور تو اپنی خواہش کا تابعدار بن گیا. اس لیے بھائیو سچائی اللہ کی کتاب میں ہے, حق اللہ کی کتاب میں ہے. اور یہ کتاب کیوں آئی ہے؟ ھُدًى لِّلْمُتَّقِینَ, یہ اللہ سے ڈرنے والوں کو سچا سیدھا جنت گرا دکھانے کے لیے آئی ہے. اس کی غرض کیا ہے؟ یہ جنت گرا دکھانے کے لیے آئی ہے اور جہنم سے روکنے کے لیے آئی ہے. یہ جنت اور جہنم کا راہ کسے دکھاتی ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں, جو اللہ سے ڈرتا ہی نہیں ہے, اللہ کو مانتا ہی نہیں, اللہ سے ڈرتا ہی نہیں ہے, پھر یہ کتاب کے احکامات کو کیسے تسلیم کرے گا؟ آج جو ہمارے سے غلطی ہوئی میرے بچوں میرے بھائیوں, پوری دنیا میں غلطی یہ نہیں کہ تیری یا میری, پوری دنیا میں غلطی جو ہوئی وہ یہی ہوئی کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. ہندو ہندو کیوں منا کہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا, اپنی مرضی کا دین بنا لیا. سکھ سکھ کیوں بنا کہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا, اپنی مرضی کا دین بنا لیا. عیسائی عیسائی کیوں بے ایمان بن گیا, کافر بن گیا, کہ اس نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا, جو دین اللہ کی کتاب قرآن نے بتایا تھا اس کو چھوڑ دیا اور اپنا دین بنا لی. یہی حال یہودی کا ہے, یہی کمیونسٹ کا ہے, یہی روس والوں کا حال ہے, اور یہی چائنا والا کا حال ہے. اور ہم اگر قرآن کو ماننے والے بھی قرآن کو چھوڑ دیں پھر ہمارا حال بھی وہی ہے. اللہ اکبر, دیکھو قرآن کی شان کتنی ہے. قرآن کی نازل ہونے سے پہلے تم سب جانتے ہو کون سی کتاب تھی اللہ کی؟ تورات انجیل, یہ کتاب دنیا میں موجود تھی. تورات جو موسی علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی, انجیل جو عیسی علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی, یہ اللہ کے دین سکھانے کے لیے دو کتابیں موجود تھیں. جب قرآن نازل ہوا یہ دونوں کتابیں منسوخ ہو گئیں. یعنی اب حکومت کس کی چلے گی, اب دین کس کا چلے گا, شریعت کس کی چلے گی؟ قرآن کی. اب تورات پر نہیں کوئی عمل کر سکتا, انجیل پر کوئی عمل نہیں کر سکتا, اب جو بھی عمل کرے گا تو وہ قرآن پر عمل کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں تورات کا ورق مل گیا, وہ بھی آخر اللہ کی کلام تھی, تورات اللہ کی کتاب اللہ کی طرف سے آئی تھی, وہ پڑھ بھی رہا تھا اور خوشی سے جھوم بھی رہا تھا کہ واہ کیسی کتاب ہے, واہ کیسا مسئلہ بیان کر رہی ہے تورات. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر نے یہ پڑھتے ہوئے سن لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے سے چہرہ رنگین ہو گیا, ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ اے عمر ذرا اوپر سے دیکھ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تورات کا ورق جو تو پڑھ رہا ہے اس تیرے کام پر ناراض ہوتے جا رہے اور تو بڑی خوشی سے پڑھ رہا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے جب انہیں پتہ لگ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں اور میرے اس تورات کے ورق پڑھنے پر وہ ناراض ہو رہے ہیں, تو فوراً کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا, اے اللہ میں اپنے رب کے رب ہونے پر راضی ہوں اور تیرے رسول ہونے پر راضی ہوں اور اللہ نے جو ہمارے لیے اسلام دین بنا کر بھیجا ہے اس کے اسلام ہونے پر میں راضی ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اب تورات انجیل کی حکومت اور شریعت ختم ہو گئی, اب تو قرآن کی حکومت اور شریعت چلے گی. اس لیے فرمایا اگر آج موسی علیہ الصلوۃ والسلام اور موسی علیہ الصلوۃ والسلام بھی زندہ ہوتے جس پر یہ تورات نازل ہوئی ہے تو وہ بھی تورات نہ پڑھتے بلکہ قرآن پڑھتے. اتنی عظیم کتاب جس کے آنے کے بعد تورات انجیل زبور یہ منسوخ ہو گئی اور شریعت اللہ کی کتاب قرآن حکیم کی باقی رہ گئی. اس لیے میرے بچوں ذرا آج قرآن کو سمجھ رہا ہے, ہم نے معاملہ کیا بن گیا کہ ساری دنیا اگر آپ تلاش کرنا لگیں تو بہت تھوڑے آدمی آپ کو ملیں گے جو قرآن کے مطابق ایمان عقیدہ رکھتے ہیں, ورنہ تو آپ کو اکثریت ایسے لوگوں کو ملے گی جو قرآن کے خلاف عقیدہ ایمان اور عمل کرتے ہیں. تو آپ تو سمجھدار ہیں ماشاءاللہ, اب جو قرآن کے خلاف اپنا ایمان رکھے قرآن کے خلاف اپنا عمل کرے وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ اللہ اللہ اللہ, تو ہم تو بھائی جہنم میں نہیں جانا چاہتے نا, ہم تو فیصلہ کر چکے ہیں اللہ ہمارے فیصلوں کو منظور اور مقبول کرے. ہم مالک سے دعائیں مانگتے ہیں دل کی گہرائیوں سے کہ الہی جتنے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا ادھر دوسرے قبر مکان میں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, بچے ہیں بچیاں, اللہ ہم سب کو اور کائنات کی پوری انسانیت کو اللہ جنت میں لے جا, جہنم سے بچا لے. کیوں؟ یہ جان جو گوشت اور پوست کی بنی ہوئی ہے یہ جہنم میں نہیں جل سکتی. جہنم میں یہ جلے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو جنت ہم لینا چاہتے ہیں اور اللہ تو نے قرآن اس لیے بھیجا تاکہ یہ میرے بندوں کو جنت کا راہ دکھلائے اور جہنم کا اور جہنم کے راستے سے روک دے اور جنت کے راستے پر چلنے کا آرڈر دے اور میرے بندے جنت کے راستے پر چلے اور آخر کار جنت کے بادشاہ بن جائے. سنو میرے بچوں, قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, کہ اس اللہ کی کتاب کے نافرمان کو منکر کو بہت بڑا عذاب دیا جائے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اس اللہ کی کتاب کے منکر کو دردناک عذاب دیا جائے گا, سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سارے جسم میں دردیں دردیں ہوں گی. پھر فرمایا کتے تم سیاب منار, ارے یہاں تو تم کپڑے پہنچو وہاں جہنم کی آگ کے کپڑے سی کر انسان کو پہنا دیے جائیں گے. کئی قرآن کہتا ہاں تب سرا دیکھو, ہاں ارے دنیا میں مست ہونے والا انسان, دولت 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 کر کے پیچھے دوڑنے والا انسان, ذرا میں قرآن حکیم کی بات بھی سن, یہ دولت تجھے کیا دے گی؟ تمہارا باپ گزرا, تمہارا دادا گزرا, تمہارا پردادا گزرا, کون سی سونے کی اینٹیں بنا کر رکھے, آیا اور کھایا اور پیا, آخرکار جو بنایا چھوڑ کے چلا گیا. فرشتے پوچھتے ہی نہیں ہے کہ آنا چاہتا ہے یا نہیں آنا چاہتا, آئے جبرن روح کو نکال کر چلے گئے. جسم کو ہم نے اٹھایا, غسل دیا, کفن دیا, جنازہ پڑا اور ایک گھر میں جا کر دفن کر دیا. اب بیوی آگے شادی کر چکی ہے, بچے جوان ہو گئے, اپنے کاروبار کر رہے ہیں, بچیاں کی اپنی جگہ, شادی باپ بھول گیا, کسی کو یاد بھی نہیں ہے. تو دنیا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے سنو آہ تب سنا دے کو, ہاں جب اس انسان کو, مرد کو یا عورت کو جہنم کے آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا, جہنم کی شعلے اس کے پاؤں سے لے کر اس کے سر کے بال تک اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے, کوئی بال بھی خالی نہیں ہوگا جہاں جہنم کی آگ نہ جلا رہی ہو. کیا جل لیں گے, برداشت کر لیں گے؟ پھر قرآن آگے بڑھتا ہے, کہتا ہے وَيَسْتَغِيثُ يُغَاثُ بِمَا انکل بولے یشمل وجوہ بے سے شراب. ارے انسان یہاں دنیا میں تو ٹھنڈے ٹھنڈے پانی پیتا ہے, کبھی روح افزا پیتا ہے, کبھی جامع شیریں پیتا ہے, کبھی فیصلی پیتا ہے, خوشبودار مزیدار. لیکن سن لے, قیامت کے دن جب تجھے پیاس لگے گی اور تجھے جہنم کی آگ میں جل رہا ہوگا, پانی مانگے گا, یہ تانبا جس کی یہ تم تارے میں رہتے ہو بجلی کی, یہ تانبا پگھلایا جائے گا جب پانی کی طرح پترا ہو جائے گا, اور یہ پانی کی طرح جیسے چائے کا پانی ہانڈی میں جوش مارتا ہے کھولتا ہے, یہ کھول لے گا تجھے یہ پینے کے لیے دیا جائے گا. قرآن پڑھ رہا ہوں میرے بچوں, یشمل وجوہ, یہ تو سمجھ آتی ہے بات کہ کیا خاک وہ پیے گا, ادھر چہرے کے قریب لے جائے گا سارا چہرہ بھون ڈالے گا.
اللہ اکبر,
بے سے شراب. اللہ فرماتا ہے تو نے اپنے عقیدے, غلط عقیدے, غلط عمل کی وجہ سے یہ پانی تو نے خود اپنے لیے منتخب کیا ہے. تیرے لیے میں نے تو جنت میں شراب طہور کی نہریں چلائی ہیں, میں نے جنت میں تیرے لیے دودھ کی نہریں چلا رکھی ہیں, میں نے تو جنت میں شہد کی نہریں چلا رکھی ہیں, میں نے تو تیرے لیے جنت میں صاف ستھرے میٹھے پانی کی نہر چلا رکھی ہے, میں نے تیرے لیے بوتلیں بند بنا رکھی ہیں, کتاب و مسک جس کی مہر کسوری کی لگی ہوئی ہے, مزاج و من تسنیم جس کے اندر ملاوٹ تسنیم کی ہے, کاش تو سچا ایمان لے آتا, نیک عمل کر کے آتا, میں تجھے جنت کا بادشاہ بناتا اور جنت کی نہروں کی تو سیر کرتا, جہاں سے تو چاہتا شراب طہور پیتا, شہد پیتا, دودھ پیتا اور بند بوتلوں کا تیرے رانا بنتا, تو بند بوتلوں میں نے تیرے لیے بنا رکھی تھی وہ تو پیتا, لیکن تو اتنا بدبخت نکلا, ان ساری چیزوں کو تو نے چھوڑ دیا اور اس پگھلے ہوئے تانبے کا تو مستحق بن کر ادھر آ گیا, اس لیے ہم آپ کو پگھلا ہوا تانبا پلا رہے, جو پینا بھی نصیب نہیں ہوگا, چہرے تیرے چہرے کو جلا کر یہ ادھیڑ کر رکھ دے گا. یہ قرآن ہے میرے بچوں. دوسری بات سنو, فرمایا یس کا بیمان سدید یت جر رہا ہوں ولا یقاد یوسیب ہوں وَيَأْتِي الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَبَعْضُ مَيِّتٍ. دوبارہ جب تو پانی مانگے گا تو تم دیکھتے ہو یہاں دنیا میں انسان کو بڑے بڑے پھوڑے نکلتے ہیں, گمبھیر اس کو کہا جاتا ہے, جب اس کو آتا جاتا ہے تو اس کے اندر سے بالٹی کی بالٹی ایک پیپ اور گند کی نکلتی ہے. قرآن کہتے ہیں قیامت کے دن تجھے وہ گند اور پیپ پینے کو دی جائے گی. پیاس کا مرتا ہوا تو گلے سے پیپ کو اتارنے کی کوشش کرے گا, لیکن پیپ اتنی گاڑی ہوگی کہ بڑی مشکل سے تیرے گلے سے اترے گی. میرے عزیزو, کیا یہ پیپ پی لیں گے؟ کیا پگھلا ہوا تانبا پسند ہے پی لیں گے ہم؟ کیا جہنم کے کپڑے سلے ہوئے پہن لیں گے؟ لہم من جہنم میں ہاتھ من فوق غواش. فرمایا نیچے جو تم بچھاتے ہو تلائی, وہ بھی جہنم کی آگ ہوگی, اور اوپر جو تم رضائی بچھاتے ہو یہ بھی جہنم کی آگ کی ہوگی. آگے چلو میرے بچوں, قرآن پڑھا کرو. قرآن کہتا ہے والا مقام من حدید, لوہے کے بدان ہتھوڑے فرشتوں کے پاس ہوں گے, دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس کلو کا, اس نرم و نازک جان کے اوپر جا اپنا فرشتہ اپنے زور سے مارے گا, اس کی ہڈیاں اور گوشت وہ سب چورا ہو جائے گی. کیا یہ پسند ہے کہ ہم ودان برداشت کریں؟ قرآن کہتا ہے گرم کھولتا ہوا پانی اس کے سر پہ ڈال دیا جائے گا، سر کا چمڑا اور سارے وجود ویش پوش گل جائے گا، اور یہ انسان صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا، باقی سارا پانی بہا کر لے جائے گا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ گوشت پوش چڑھا دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے جہنم، اور یہ ہے تھوڑا سا اس کا نقشہ اور نمونہ جس کو قرآن نے پیش کیا ہے۔ اور یہ جہنم کن کے لیے ہوگی؟ جو قرآن کا انکار کریں گے۔ اس خاتے کے بعد اب میں آپ کو چند مثالیں پیش کرتا ہوں، جس سے آپ یقین جانیں گے کہ آج کی دنیا اللہ کی کتاب کو چھوڑ چکی ہے۔ مثال کے طور پر، والذین یادعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ فرمایا، ارے انسانو، مردوں اور عورتوں، پڑھے لکھو اور جاہلوں، مولویوں اور پیرو، صدر اور وزیر، جج اور وکیل، جو بھی تم ہو، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر، اللہ کی ذات کے سوا جو تم دوسری ہستیوں کو آواز دیتے ہو، پکارتے ہو، جو موت کے ذریعے وہ یہ تمہاری کائنات چھوڑ کر عالم برزخ میں ان کے روح پہنچ گئے، ان کے اوپر موت آ گئی، وہ سیاہ مر گئی، فرمایا تم ان کو پوچھتے ہو، ان کو پکارتے ہو، ان سے مدد مانگتے ہو، ان سے بیٹے مانگتے ہو، ان سے بیماری کی شفا مانگتے ہو، فرمایا سن لو پہلی بات کہ وہ تو مخلوق ہے۔ کیا ہے وہ؟
مخلوق ہے،
اور جو مخلوق ہوتی ہے وہ تو میری محتاج ہوتی ہے۔ زور اتنا بات تو ایسے زیادہ کیسے بات جائے گی جی؟ اچھا ادھر رکھو، تو فرمایا جن کو تم پکارتے ہو، پوچھتے ہو، جن کو مشکل حل کرنے کے لیے آواز دیتے ہو، جن کو اپنی بیماری دور کرنے کے لیے جا کر اس کی قبر پر یا گھر بیٹھ کر یا دور سے مری ہوئی ہستی اور بزرگ کو تم جو پوچھتے پکارتے ہو، سن تو لو، وہ میری مخلوق ہے۔ جیسے یہ شیشم کا درخت کس کی مخلوق ہے؟ یہ کس کا محتاج ہے؟ اپنے آپ کو یہ بڑا کر سکتا ہے؟ فرمایا یہ بھی میری مخلوق ہے۔ ہر انسان، آدم علیہ السلام پہلا انسان پیدا ہوا، پیدا تو اللہ نے اس کو کیسے کر دیا؟ مٹی کا گارا بنایا، اس کو کئی دنوں تک پانی میں رکھا، وہ کالا ہو گیا۔ گارا مٹی کا پڑا رہے تو کیا ہو جاتا ہے؟
کالا ہو جاتا
ہے۔ اور پھر کالا جب ہوتا ہے تو اس کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، ہمائے مسنون، کالے گارے، اور وہ بھی جس سے بدبو اٹھ رہی ہے، ہم نے انسان بنا دیا۔ یہ کیوں بتایا تھا؟ کہ تجھے اپنی اوقات یاد رہے کہ میں اتنی بڑی بلا جو بن رہا ہوں، کبھی فرعون بنتا ہوں، کبھی نمرود بنتا ہوں، کبھی قارون بنتا ہوں، تو تجھے اس کو یاد رہے کہ تو ایک مٹی کا گارا جس کا رنگ بھی کالا ہو گیا اور وہ بھی بدبوناک، تیری پیدائش، تیرا مٹیریل یہ ہے۔ اس کے بعد نسل چلائی نطفے سے، پانی کی بوند سے، اور آج کائنات میں اربوں انسان پیدا ہو گئے۔ فرمایا یہ میری مخلوق ہے اور میرے تابع ہے، میرے محتاج ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹروں سے پوچھو، سائنس پڑھو، پہلے ایک اتنا سا قطرہ بنتا ہے خون کا، اب خون کا ہی قطرہ رہے، یہ خون کا قطرہ بنایا کس نے؟
اللہ نے۔
یہ خون کا ہی قطرہ رہے تو بندہ بن جائے گا؟ پھر اس کو بنایا لوتھڑا، یعنی گاڑا خون، پھر گاڑے خون کو بنایا گوشت، پھر گوشت کے کچھ حصے کو بنایا ہڈیاں فکسونا نظام علامہ, پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت کو چڑھایا, کیسی سونی بہترین ترکیب سے چڑھایا. یہ ہماری رانوں پر جو گوشت چڑھا ہوا ہے اگر اللہ تعالیٰ ہمارے منہ پہ چڑھا دیتا تو کیسا منہ بنتا. اب ہر آن ہر لمحے یہ بندہ کس کے محتاج ہے, کہاں بن رہا ہے, ماں کے پیٹ میں. نبی بھی ماں کے پیٹ میں بن رہا ہے, دنیا میں آنے والا بننے والا ولی بھی ماں کے پیٹ میں بن رہا ہے, صدیق بھی ماں کے پیٹ میں بن رہا ہے, ہونے والا شہید بھی ماں کے پیٹ میں بن رہا ہے, اصحابی بھی ماں کے پیٹ میں بن رہا ہے, تابعی بھی ماں کے پیٹ میں بن رہا ہے. ہر انسان کہاں بن رہا ہے اور ہر بناوٹ سے دوسری بناوٹ میں اس کا محتاج ہے.
سبحان اللہ, بالکل.
اب گوشت بن گیا, ہڈیاں نہیں بناتا اللہ, کون بنائے گا؟
بنا سکتا.
گوشت بن گیا, ہڈیاں ہی بن گیا, اب اللہ گوشت ہڈیوں پر نہیں چڑھاتا. جب ڈاکٹر پیٹ چیک کرے گا امی بننے والی کا تو ہڈیاں علیحدہ ملے گی, گوشت علیحدہ ملے گا, تو یہ کیا باہر آئے گا؟
کچھ بھی نہیں.
واہ, ہڈیوں پر کیا چڑھا دیا, اور اس کا آدمی محتاج ہے. نبی کا بھی یوں ہی موجود بن رہا ہے, ولی کا بھی, صدیق کا بھی, شہید کا بھی, اصحابی کا بھی, تابعی کا بھی, ہر انسان کا وجود ماں کے پیٹ میں یوں ہی بن رہا ہے. پھر کیا ہو گیا جناب؟ ہاں, گردے بن رہے ہیں, دماغ بن رہا ہے, دل بن رہا ہے, جگر بن رہا ہے, پھیپھڑا بن رہا ہے, میدا بن رہا ہے, انتڑیاں بن رہی ہیں, مسانہ بن رہا ہے, رانے بن رہی ہیں, سر پہ بال پیدا ہو رہے. اللہ 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 اللہ, یہ کس کا محتاج ہو رہا ہے؟
اللہ
کا محتاج ہو رہا ہے. اور یاد رکھو, کتنے ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جو ادھورے, اللہ اس کو آگے ان کو آگے بناتا ہی
نہیں
ہے, ادھورے. اس ماں صاحبہ کو دکھ بھی اٹھانا پڑا, آٹھ مہینے نو مہینے اس نے وزن بھی اٹھایا, اور بچہ پیدا ہو تو وہ بھی ادھورا, بچہ پیدا ہو تو وہ بھی اندھا, بچہ پیدا ہو تو وہ بھی گنگا, بچہ پیدا ہو تو وہ بھی بہرا, بچہ پیدا ہو تو وہ بھی اپاہج, بچہ پیدا ہو وہ بھی پولیو والا. یہ کس کارخانہ, کس کا کارخانہ ہے؟
اللہ,
کون ہے جو کسی کی آنکھیں بنا رہا ہے اور کسی کی آنکھیں نہیں بنا رہا, کسی کو کانوں میں سننے کی طاقت دے رہا ہے اور کسی کی کانوں کی قوت سننے کی طاقت چھین رہا ہے؟ کون ہے جو کسی کو بولنے والا بنا رہا ہے اور کسی کو گنگا بنا رہا ہے؟ کون ہے جس کے پاؤں میں بڑی طاقت رکھی ہے اور دوسرا وہ پولیو کے مریض ہے, وہ چل نہیں سکتا؟ کون ہے جس نے ہاتھ میں طاقت دی ہے اور ہاتھی کی طرح اس کے ہاتھ میں زور ہے, اور وہ بچہ جو اپنا ہاتھ اٹھا کر یوں نہیں رکھ سکتا, یہ اس کا ہاتھ کس نے بنایا جو اتنا کمزور ہے؟ ہے اللہ کا محتاج. اب اللہ فرماتا ثم السبیل یسرہ, میں نے اس کو پورے کا پورا بنا دیا, ہر چیز ٹھیک ٹھیک بنائی, اب ماں کے پیٹ کی زندگی اس کی ختم ہو گئی. یہی ہے نا, نو مہینے, دس مہینہ شروع ہوا تو اس کی مدت ختم. چل بھائی چل, چھوڑ اس جہان کو. اللہ فرماتا ثم السبیل یسرہ, پھر اس کا باہر آنے کا راستہ میں نے آسان کر دیا. اب یہ میرا محتاج ہے کہ یا اللہ اب مجھے باہر نکال, اس دنیا کی زندگی میری پوری ہو گئی, اللہ مجھے باہر لے چل. ہاں بالکل بالکل, یہ تیری ضرورت میں پوری کروں گا, کیوں نہیں؟ رب جو میں ہوں, رب کا کیا معنی ہے؟ ضروریات پوری کرنے والا, رب العالمین, ساری کائنات کی ضروریات, ہائے بھینس کی ضروریات, گائے کی ضروریات, اونٹ کی ضروریات, کیڑے پتنگوں کی ضروریات, درختوں کی ضروریات اور پہاڑوں کی ضروریات, یہ تمہارے اپنے دریاؤں اور سمندروں کی ضروریات, ایک ایک تنکے کی ضروریات کون پوری کرنے والا ہے؟ تو پھر معلوم ہو گیا نا, ساری کائنات, آسمان, زمین, سورج, چاند, ستارے, انسان, حیوان, جن, فرشتے, یہ اللہ ان کی ضروریات پوری کرتا ہے, اور یہ سارے اللہ کے محتاج ہیں. مجھے بھوک لگی, کس نے لگائی؟ یہ درختوں کو بھوک لگتی ہے؟ اب بھوک اتارے گا کون, اس کی ضرورت کون پوری کرے گا؟
اللہ.
اب اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو ماں کے پیٹ سے باہر نکال دیا, آ گیا جی. اور اللہ نے اس کی خوراک اپنی بہت پیاری ماں جس کی ممتا دنیا میں مشہور ہے, اس کے سینے پر دو نہریں چلا دی تاکہ یہ کسی اور کا محتاج نہ ہو, اس کو کہیں جانا نہ پڑے. اور پھر دیکھا یہ بچے کو کس نے سکھایا, جب ماں چھاتی سے لگاتی ہے تو وہ دودھ پینے لگ جاتا, یہ کس نے سکھایا؟ ثم حدا, بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے قریب لے جاتے ہو تو وہ دودھ چوسنے لگ جاتا ہے, اس کو کس نے سکھایا؟ اس لیے عزیزو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ تو میری مخلوق ہے, اب سال کا ہو گیا, دو سال کا ہو گیا, اس کو سال کا کس نے کیا, اس کو دو سال کا کس نے کیا؟ جب یہ دودھ پینے سے فارغ ہو گیا, اس کی عمر زیادہ بڑھ گئی, تو ساری کائنات پیش کر لی, لو بھائی اب انار کھاؤ, اب کیما کھاؤ, اب گوشت کھاؤ, جو چاہو سو کھاؤ, یہ ساری کائنات میں نے تمہارے لیے بنائی ہے. وخالق لکم ما فی الارض جمیعا, فرمایا جو کچھ زمین میں تم دیکھ رہے ہو یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے. تو فرمایا یہ جو مخلوق ہے یہ تو میری محتاج ہے, یہ تو میری ذات کی فقیر اور منگتی اور سوالی ہے. تو جو سوالی ہو, جو ہر آن ہر سانس میں, ہر آنکھ کے دیکھنے میں, ہر کان کے سننے میں, ہر زبان کے بولنے میں, ہر قدم کے اٹھانے میں, ہر ہاتھ سے کام کرنے میں, یہ میرا محتاج ہے, یہ کسی کے داتا کیسے بنے گا؟ یہ کسی کو کیا دے گا؟ جب یہ خود فقیر ہے, جب یہ خود سوالی ہے, جب یہ خود محتاج ہے, تو یہ کیسے بنے گا کسی کا داتا کسی کے دستگیر؟ پھر جب یہ کوئی داتا نہیں ہے, داتا ہے تو اللہ, دستگیر ہے تو اللہ, غوث ہے تو اللہ, گنج بخش ہے تو اللہ, فریاد رس ہے تو اللہ, بگڑی بنانے والا ہے تو اللہ, اور ساری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے تو اللہ, حیاتی دینے والا اللہ, موت دینے والا اللہ, بیمار کرنے والا اللہ, شفا دینے والا اللہ, عزت دینے والا اللہ, ذلت دینے والا اللہ, اور ہدایت دینے والا اللہ, اور گمراہی سے بچانے والا اللہ, جنت دینے والا اللہ, جہنم دینے والا اللہ, موت دینے والا اللہ, ساری کائنات کا حکمران کون؟
اللہ.
ساری کائنات کس کے اختیار میں؟
اللہ
کے اختیار میں. نبی کریم انبیاء علیہ السلام پر کس کا آرڈر, حکم اور اختیار چلتا ہے؟
اللہ
کا. اولیاء اللہ پر کس کا حکم, اختیار اور آرڈر چلتا ہے؟ اللہ کا. صدیقوں پر, شہیدوں پر, صحابہ پر, تابعین پر, تبع تابعین پر, ائمہ محدثین پر, نیک لوگوں پر, برے لوگوں پر, فرعون پر, قارون پر, نمرود پر, اور ساری دنیا. اللہ کو کوئی مانے یا نہ مانے, حکم کس کا چلتا ہے؟
اللہ
کا. اللہ کی یہ کائنات ساری مخلوق ہے. فرمایا دیکھ لو, میں خالق کو چھوڑ کر میری مخلوق سے بیٹا مانتے ہو؟ اس سے کیوں نہیں مانگتے جس نے تمہیں بنایا؟ اس سے کیوں نہیں مانگتے جس نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا, جس نے اتنی بڑی زمین بنا دی, جس نے زمین پر اتنے بڑے پہاڑ کھڑے کر دیے, جس نے زمین پر اتنے بڑے سمندر اور آبشارے اور چشمے اور دریا اور یہ چیزیں بنا دی, جس نے پوری زمین پر یہ درخت اور جنگل اگا دیے, جس نے سمندر کے اندر لال اور جواہر اور موتی پیدا کر دیے, جس نے سمندر میں عجیب و غریب مخلوق پیدا کر دی, اور جس نے فضا میں کیسی مخلوق پیدا کر دی, جس نے جنگلوں میں کیسی مخلوق پیدا کر دی, اتنے بڑے خالق کو, اتنے بڑے مالک کو, اتنے بڑے بادشاہ کو, اتنے بڑے حکمران سے تم کیوں نہیں مانگتے ہو؟ اور جو تمہاری طرح محتاج اور فقیر اور سوالی ہے اس سے کیوں مانگتے ہو؟
اللہ,
دیکھا نہیں پھر مالک نے قرآن میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان نہیں کیے؟ یونس علیہ السلام کہاں پڑا ہوا ہے؟
مچھلی
کے پیٹ میں.
بالکل
آج تو دنیا کہتی ہے یہ ملنگ بھی ساری کائنات کیوں چلا رہا ہے, لیکن وہ تو اللہ کا پیارا رسول یونس علیہ السلام والسلام ہے. کہاں پڑا ہوا ہے بھائیو؟
مچھلی
کے پیٹ میں. کیوں نہیں نکل سکتا؟ اپنے اختیار استعمال کرے, اپنی طاقت استعمال کرے, اپنے تصرف استعمال کرے اور فوراً مچھلی کو آرڈر دے وہ خشکی میں جا کر اس کو باہر نکال دے. لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ لا الہ الا انت مالک کائنات میں کوئی الہ نہیں, میں نبی ضرور ہوں, تو نے مجھے نبوت دی, تو نے مجھے بڑی شان دی, بڑا مقام دیا, بڑا مرتبہ دیا, لیکن میں اپنی تکلیف دور کر لوں, اپنی مشکل دور کر لوں, اپنی مصیبت دور کر لوں, اپنی حاجت پوری کر لوں, اپنی ضروریات پوری کر لوں, یہ شان صرف تیری ہے میری نہیں. الہ تو ہے, معبود تو ہے, مشکل کشا اے اللہ تیری ذات ہے, حاجت روا تیری ذات ہے, دکھ اور تکلیفوں سے بچانے والی تیری ذات ہے, خوشیاں اور رحمتیں اور برکتیں دینے والی اللہ تیری ذات ہے. مالک میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, میرے سے تو تھوڑی سی یہ نکی چھوٹی سی یہ خامی ہوئی کہ تیرے پوچھے بغیر کشتی پہ بیٹھ گیا اور تیرا آرڈر آیا اور کشتی والا اٹھا کر دریا میں ڈال دیا اور نیچے تو نے مچھلی کو آرڈر دیا, وہ منہ کھولے ہوئے تھی, میں نے پاؤں کے اندر پاؤں جب پانی میں اتارے تو پانی میں کہاں اترے؟ وہ تو بچی کے پیٹ میں اتر گئے.
اللہ اکبر.
آگے قرآن کیا کہتا ہے بھلا؟ قرآن کہتا ہے اگر یہ ہماری تسبیح نہ پڑھتا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ میرا نبی مچھلی کے پیٹ میں نہ پڑتا لابی بتنے ہی الا یوم یو باسون, یہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا قیامت تک. یہ کون ہے؟ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بتا رہا ہے کہ یہ نبی ہے, میں اللہ ہوں, یہ سوالی ہے, میں اس کا داتا ہوں, یہ مشکل میں پھنسا ہوا ہے, میں مشکل پچا ہوں, یہ حاجت مند ہے, اس کو ضرورت ہے, میں حاجت پوری کرنے والا ہوں, یہ ضرورت مند ہے, میں ضرورت پوری کرنے والا ہوں, یہ پکار رہا ہے اور میں اس لائق ہوں کہ مجھے پکارا جائے.
سبحان اللہ. بالکل.
یعقوب علیہ السلام سورہ یوسف میں تم پڑھتے ہو, بیٹا جدا ہو گیا, یوسف علیہ السلام بھائی گھر سے لے گئے, جا کر ایک ویران کنویں میں ڈال دیا, قافلے والے مسافر آئے, انہوں نے پانی کو نکالنے کے لیے جب وہ ڈالا اس میں دلو, تو جب دلو باہر آیا اوپر کون بیٹھا تھا؟
یوسف
علیہ السلام. وہ کہتا یا بشرا او قافلے والے ہو, خوشی 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 کی خبر, ارے کیا ہذا غلام, ایک بہت بڑا خوبصورت حسین لڑکا ملا ہے, لو جی لڑکے کو خیمے میں بٹھا گیا, کھلایا پلایا, پھر پانی لے آیا, دوسرے دن تیسرے دن مصر پہنچ کر وہاں جا کر بیچ دیا.
اللہ
عزیز مصر نے اس کو خرید کر لیا. ایک مصر کی حکومت کا بہت بڑا وزیر اس کے گھر میں یوسف علیہ السلام والسلام پل رہا ہے, اور یعقوب علیہ السلام اس کا باپ نبی رو رہا ہے. بھائیوں بات کتنی آسان ہے, کوئی مشکل کشا بھی کبھی روتا ہے, کبھی حاجت روا بھی کوئی روتا ہے, داتا بھی رو سکتا ہے, دستگیر بھی کبھی روتا ہے, ارے گج بخش بھی کبھی رو سکتا ہے, ارے غوث اعظم بھی کبھی رو سکتا ہے, ارے دنیا کی بگڑی بنانے والا کبھی رو سکتا ہے, ارے ساری دنیا کی مشکل حل کرنے والا کیوں روئے, حاجت روا کیوں روئے؟ رو رہا ہے, دنیا کو بتا رہا ہے کہ میں اللہ کا محتاج ہوں, اس کے قانون قدرت کے سامنے بے بس ہوں, میرا کوئی بھی وس نہیں چلتا, اس لیے اپنی عاجزی اپنی انکساری اپنی محتاجی اپنی اپنا سوالی ہونے کو آنکھیں میری ظاہر کر رہی ہیں کہ میرے پاس کوئی اختیار کوئی تصرف نہیں ہے. ہاں جی یہ باپ نبی بیٹا کہہ لیتا آنکھوں سے بھی وب یدت اے نا من الحزن بیٹے کی جدائی کے غم نے اس کی آنکھوں کو سفید کر دیا.
اللہ
اب نہ تو مشکل کشا بن سکا نہ ہی پتا کہ بیٹا کہاں. آج تو دنیا میرے بھائیوں سوتا مہینہ والے سے حساب کرا لیتے ہیں, آج تو سال نکالنے والے سے غیب کی معلوم خبر کر لیتے ہیں. آج وہ آدمی جو جھوٹ بولتا ہے میرے پاس جن ہے, جب وہ الٹ پلٹ ہوتا ہے دورے پڑتے ہیں تو کہتے ہیں جن حاضر ہو گئے, وہ غیب کی خبریں دے دیتا ہے. آج تو ملک غیب کی خبریں دیتا ہے, آج تو ننگا ننگا غیب کی خبریں دیتا ہے, لیکن نبی کو اپنے بیٹے کے غیب کا پتا نہیں ہے کہ کہاں ہے میرا بیٹا. جوان ہو گیا, زلیخا نے اس کی عصمت پر حملہ کیا, اللہ نے اس کو بچا لیا. جب حالات خراب ہوئے, حکومتوں کی عادت ہوتی ہے, اس کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا. کہاں پہنچ گیا پیارا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام؟ جیل میں. اب جوان ہے, اب کیا بنا ہوا ہے؟ نبی. جیل میں کون پڑا؟
نبی.
باپ ادھر غم میں مصروف ہے, بیٹا اس پریشانی میں مصروف ہے. نہ باپ بیٹے کی مشکل حل کر سکتا ہے, نہ بیٹا باپ کی مشکل حل کر سکتا ہے, نہ بیٹے کو باپ کا کوئی پتا ہے, نہ باپ کو بیٹے کا کوئی پتا ہے.
اللہ
تو یہ واقعہ میں کیوں بتایا کہ دنیا والوں ساری کائنات میں بڑی شان والے اللہ کی مخلوق میں سے انبیاء ہوتے ہیں, اللہ کے رسول ہوتے ہیں. ان سے بڑی شان نہ کسی فرشتے کی ہوتی ہے, نہ کسی جن کی, نہ آسمان اور زمین, سورج اور چاند اور ستارے کی. سب سے بڑی شان والے اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول اور سچے نبی ہوتے ہیں. لیکن نبی بھی میرے محتاج ہے, ان پر بھی میرا حکم چلتا ہے. وہ بھی عالم الغیب نہیں ہے, وہ بھی مختار کل نہیں ہے, وہ بھی حاضر ناظر نہیں ہے, وہ بھی بگڑی بنانے والے نہیں ہے, وہ بھی متصرف عالم نہیں ہے, وہ بھی میرے محتاج ہے. جیسے میں چاہتا ہوں ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا حال پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے بھائیوں مالک نے کئی انبیاء کا ذکر کیا قرآن حکیم کے اندر, اور اس لیے سمجھانے کے لیے کہ تم تو ہر ایک کو مشکل کشا بناتے جا رہے ہو. کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے کہ آگ ساری کائنات کو چلا رہی ہے, ارے کوئی گائے کی پوجا کر رہا ہے کہ گائے کائنات کو چلا رہی ہے, ارے کوئی دلدل کو پوجا کر رہا ہے, گھوڑا گھوڑے کی یہ کائنات کو چلا رہا ہے. کوئی 12, کوئی 14, کوئی 5 ٹن, کوئی نبی, کوئی ولی, کوئی صدیق, کوئی شہید, کوئی جن, کوئی فرشتے, ارے ساری کائنات کو پوج رہے ہو, میرا شریک بنا رہے ہو, اور میرے مقابلے میں ان کے سامنے سجدے کرتے ہو, وہاں نیازیں دیتے ہو, نظریں دیتے ہو, ان سے ہاتھ جوڑ کر ان سے مرادیں مانگتے ہو, اور تمہیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں کہ ان کو پکارا جائے, ان کی نیاز دی جائے, ان کی منت دی جائے, ان کو مشکل کشاج درواز سمجھا جائے. ہاں انبیاء علیہ السلام بڑی شان والے, بڑے مقام والے, بڑے درجے والے اس لیے آتے کہ تم ان کے نقش قدم پہ چلو. جیسا ان کا ایمان ہے وہ ایمان قبول کرو, جیسے وہ نیک عمل کر رہے ہیں تمہیں سکھا رہے ہیں, خود بھی کر رہے ہیں, ایسے نیک عمل کرو, وہ بھی جنت کا بادشاہ بنے گا, سب سے بڑا بادشاہ, اور تم بھی جنت کے بادشاہ بنو گے. انبیاء تو اس لیے آتے ہیں کہ تمہیں جنت کرا دکھائے, اور خود بھی جنت میں جائے, اور تمہیں بھی جنت میں لے جائے. انبیاء اسلام اس لیے تو نہیں آتے کہ تم ان کو اللہ کا شریک بنا دو, اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دو.
اللہ اکبر.
اس لیے فرمایا جن کو آواز دے رہے وہ مخلوق ہے, مخلوق, اور جو مخلوق ہے وہ ہر وقت میری محتاج ہے, اور جو محتاج ہے وہ مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے, داتا نہیں ہے. اللہ اکبر. اب تم ٹھنڈے دل سے وہ بتاؤ کہ اللہ نے تو یہ بتا دیا کہ یہ کیا ہے؟ مخلوق ہے, مخلوق کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. اب اس کتاب قرآن کی ایک اور آیت بھی پڑھ لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ یہ آیت تو پڑھ کر اپنی امت کو سنا دیا, اور وہ قرآن مجید میں موجود ہے اور قیامت میں موجود رہے گی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی شان والے جی, وہ آیت پڑھ کر دنیا کو اپنی حقیقت بتا رہے. لا عمل کل نفسی نفع ولا ذرہ. ارے دنیا کیوں ٹکرے مار رہے ہو؟ کیوں لوگوں کے کہنے پر تم کبھی کدھر جھکتے ہو, کبھی کیوں جھکتے ہو؟ ارے میں ساری کائنات سے بڑی شان والا, میں میرا مرتبہ بڑا بلند, مقام بلند, لیکن میں بتا رہا ہوں تجھے کہ نبوت ہے, شان ہے, مرتبہ ہے, درجہ ہے, لیکن میں اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا, اپنی ذات کا بھی مشکل کشا نہیں ہوں, اپنی ذات کا بھی حاجت روا نہیں ہوں، داتا نہیں ہوں، دفقی نہیں ہوں، غوث نہیں ہوں، گنج بخش نہیں ہوں، ارے فریاد رس نہیں ہوں، میں تو اللہ کا محتاج ہوں، وہ چاہتا ہے تو روٹی کھا لیتا ہوں، نہیں دیتا تو پیٹ پہ پتھر مار لیتا ہوں، وہ چاہتا ہے تو فتح ہو جاتی ہے، وہ نہیں چاہتا تو شکست ہو جاتی ہے،
بالکل
نہ فتح قبضے میں نہ شکست قبضے میں، جنگ بدر میں فتح اللہ تعالی نے دے دی، جنگ احد میں پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دانت شہید ہو گئے اور یہاں زخم آ گئے، اور کتنے 70 صحابہ شہید ہو گئے، تو یہ اللہ کی مرضی ہے نا، اپنے نبی اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن جیسی تمہیں کائنات میں مثال نہیں ملتی، اصحابہ جیسے نیک مومن متقی پرہیزگار مجاہد اور غازی اور پوری زمین پر اسلام کو نافذ کرنے والے اور کفر شرک کو مٹانے والوں کی مثال آپ کے پاس اس کائنات میں نہیں ملتی، اور صحابہ کرام کو شکست دے دی،
اللہ
تو کس کا حکم چلتا ہے، اس لیے فرمایا یہ تو مخلوق ہے، مخلوق کو تم میرے مقابلے میں کھڑا کر کے اس کو پوچھتے ہو، پھر آگے کیا فرمایا، ہم بات ارے یہ تو مردے ہیں بھائی، قبر میں ٹھیک ہے تم دفن کر کے آ گئے ہو، قبریں بنا ڈالی تم نے، لیکن جیسے تم نے میت کو میت سمجھ کر قبر میں رکھا تھا، اسی طرح قبر پوری کر لینے کے بعد جو کیا ہے، میت ہے، اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں، ان میں زندگی نہیں ہے، چاہے سال ہو گیا مرے ہوئے کو، دو سال ہو گیا، صدی ہو گئی، دو صدی ہوں گی، چار صدی ہوں گی، ارے چار دن ہو گئے، چار گھنٹے ہو گئے، ارے ابھی باہر قبر کے اندر دفن نہیں ہوا، باہر پڑا ہوا ہے، تب بھی یہ کیا ہے، اموات غیر احیاء، یہ جسم جو پڑا ہوا ہے یہ مردہ ہے، اس میں زندگی کی کوئی رمق نہیں ہے، اللہ اکبر، پھر آگے کیا فرمایا، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، ارے انسانوں سن لو، تم سب اپنے اپنے مقرر وقت کے اندر جب تمہارے اوپر موت آ جائے گی تم بھی کیا بن جاؤ گے، سارے میت، سارے کیا بن جاؤ گے، میت بن جاؤ گے، پھر میت گھنٹے کے لیے، دو گھنٹے کے لیے نہیں، ثم انکم یوم القیامت توبہ سن، قیامت تک تم میت رہو گے، یہ جس تمہارا قیامت تک کیا رہے گا، میت رہے گا، یہ زندہ نہیں ہوگا، اس کے اندر روح نہیں آئے گی، یہ دیکھ نہیں سکے گا، یہ بول نہیں سکے گا، یہ سن نہیں سکے گا، یہ چل نہیں سکے گا، یہ پکڑ نہیں سکے گا، جیسے میت تم نے اس کو دفن کیا تھا، قیامت تک یہ کیا رہے گا، میت رہے گا،
اللہ
دو فیصلے قرآن نے لیے نا، ایک تو یہ مخلوق ہے اس لیے ان کو نہ پکارو، دوسرا یہ فیصلہ کہ یہ ہے بھی میت، ارے زندہ تھا تو تم اس سے کام لے لیتے تھے، سنار سے زیور بنوائے، موچی سے جوتا بنوا لیا جی، اور درخان سے تم نے کوئی اور لکڑی کا کام کروا لیا، حکیم سے تم نے دوائی لے لی، ڈاکٹر سے دوائی لے لی، لیکن ڈاکٹر مر گیا دوائی لیتے ہو اس سے، حکیم مر گیا اس سے دوائی لیتے ہو، ارے اور لوہار مر گیا اس سے تم کسی بنواتے ہو، ارے وہ سنار مر گیا اس کے زیور بنواتے ہو، ارے جو تمہارا بہت بڑا جج مر گیا کیا اس سے فیصلے کرواتے ہو، ارے وکیل مر گیا کیا اس کو وکیل رکھتے ہو، کیوں نہیں رکھتے، کہ مر گیا یہ مردہ ہو گیا، اب یہ کام نہیں کر سکتا، فرمایا اسی طرح یہ جس کو تم پکار رہے ہو یہ بھی نہیں پکار سنتا، یہ مردہ ہے اس کو کوئی پتہ نہیں، اس لیے اس کو مت پکارو، ایک تو یہ ہے بالکل مجبور بے بس، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں، مخلوق ہے میری، میرا محتاج ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ زندہ ہی نہیں ہے، زندہ سے تو کام لے لیتے تھے، یہ کیا ہے مردہ ہے، اور مردے سے کوئی بھی کام نہیں لیتا کوئی،
اللہ
تم کیوں اس سے کام لینا چاہتے ہو، یہ تو یہ جو کام تم اس سے لینا چاہتے ہو یہ تو زندگی میں بھی نہیں کر سکتا تھا، مرنے کے بعد کیا کرے گا، سورت دوسری کا پڑھو، والذین تدعون من دونہ عباد الامثال کو، فرمایا جن کو تم پکار رہے ہو یہ تو تمہارے جیسے بندے ہیں،
اللہ
قرآن ہے قرآن، جن کو پکار رہے ہو، یا باہو یا باہو یا باہو یا باہوالک یا باہوالک یا علی یا علی یا حسن یا حسن، جس کو بھی پکار رہے ہو، فرمایا تمہارے جیسے
بندے،
جیسے تم اپنی اولاد نہیں پیدا کر سکتے، یہ تمہیں کیسے بیٹا دے سکتے، جیسے تم اپنی بیماری دور نہیں کر سکتے ہو، یہ کیسے تمہاری بیماری دور کر سکے، جیسے تم اپنی مشکل نہیں حل کر سکتے ہو یہ تمہاری مشکل کیسے حل کر سکے، جیسے تم اپنی حاجت پوری نہیں کر سکتے ہو یہ حاجت کیسے پوری کر سکے، بلکہ یہ تو ہیں بھی کیا مردہ، اس لیے فرمایا یہ مردے ہیں. آج دنیا سے پوچھو تو کہتے نہیں زندہ ہے، قرآن کیا کہتا ہے
مردے
ہیں، دنیا کیا کہتی ہے
زندے
ہیں. اب سچ سچ بتاؤ، قرآن کی بات سچی یا لوگوں کی بات سچی؟
قرآن کی بات.
اگر اب لوگوں کی بات مان لیں کہ وہ سچی ہے تو قرآن کی بات جھوٹی ہو جائے گی، اور جب ہم یہ کہہ دیں گے کہ سارے باقی لوگوں کی بات سچی ہے قرآن کی بات جھوٹی ہے، ہمارے ایمان کا جنازہ نکل جائے کہ نہیں؟ آگ لگے گی ہمارے ایمان کو اور جلا کر راکھ کر دے گی، کیونکہ ہم نے کیا کہا کہ قرآن کی بات جھوٹی ہے اور لوگوں کی بات سچی ہے. اس لیے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کی بات جھوٹی ہے قرآن کی بات سچی ہے، پھر ہمارا ایمان بچے گا کہ واقعی مردہ مردہ ہے اور قیامت تک یہ سنتا یہ زندہ نہیں ہے. پھر قرآن نے کہا ان تدعون یسمع دعاکم، اگر اس کو پکارو تو سنتا
نہیں.
اللہ اللہ، کیا قرآن نے کہا یہ سنتا
نہیں
ہے، اور یہ سارے کہتے سنتے سنتے سنتے، اس کا مطلب ہے تو بتاؤ قرآن کو مانتے ہیں یا قرآن کے انکاری ہیں؟ قرآن کہتا سنتے نہیں ہے، یہ کہتے سنتے، تو قرآن کا انکار نہیں ہوا. آگے چلو، قرآن کہتا ہے لا یستجیب الا الی یوم القیامہ، ارے پکارنے والے تو اس کو پکارتا رہے، اللہ تیری عمر بڑی کر دے اور قیامت تک تو پکارتا رہے، تو یاد رکھ جواب نہیں آئے گا، جواب نہیں آئے گا، جواب نہیں آئے گا.
اللہ اکبر،
یہ مرنے والا تو یہ جواب
نہیں.
یا ابراہیم یا ابراہیم یا ابراہیم، یا اسماعیل علیہ السلام یا اسماعیل علیہ السلام، یا عزیر علیہ السلام یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی یا ابو بکر یا عمر، فرما پکارتے 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 قیامت تو آ جائے گی لیکن جواب نہیں آئے گا. دنیا کہتی جواب آتے، یہ جواب دیتے. اب اگر ہم مان لیتے کہ یار واقعی یہ جواب دیتے تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا یہ زندہ بھی ہے، پھر ماننا پڑے گا یہ سنتے بھی ہیں، جواب تو وہی دیتا ہے جو سنتا ہو. تم ایک آدمی کو آوازیں دے رہے ہو، وہ سنتا نہیں ہے، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتا، جواب نہیں دیتا. جب وہ سنے گا تو پھر وہ مڑ کر بھی دیکھے گا، جواب بھی دے گا. تم جا کر کہو ارے میں نے آپ کو اتنی بار آواز دی، وہ کیا کہے گا؟ سنا ہی نہیں ہے. اب سنا تو جواب دے دیا آپ کو، تو اللہ فرماتا ہے یہ جواب نہیں دے سکتے. کیوں؟ یہ سنتے نہیں ہیں. اللہ سنتے کیوں نہیں ہیں؟ کہ یہ زندہ نہیں ہے، یہ مردے ہیں. جواب تو زندہ دیتا ہے، سنتا تو زندہ ہے. اب جو کہتا ہے زندہ بھی ہے، سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، بتاؤ قرآن کی کتنی آیاتوں کا منکر ہے؟
اللہ اکبر.
اس لیے قرآن کے فرمان کے مطابق ہمیں ایمان رکھنا پڑے گا کہ جتنی دنیا میں انسان پیدا ہوئے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک، جب وہ مر جاتے ہیں تو وہ مردے ہوتے ہیں، سنتے نہیں، جواب نہیں دیتے. جب کوئی سنتا ہی نہیں تو میری مشکل کون حل کرے گا؟ جب کوئی جواب ہی نہیں دیتا تو میری مصیبت کیسے کوئی دور کرے گا؟ یہ مالک نے یہ قانون کیوں بنایا؟ تاکہ میں تو ہمیشہ زندہ ہوں، حی لا یموت،
بالکل
ایسا زندہ کہ موت سے پاک،
بالکل سبحان اللہ،
تاکہ دوسری کوئی ہستی ایسی کوئی آدمی نہ مان لے کہ وہ بھی زندہ اور موت سے پاک. میں زندہ ہوں، ایک میں سمیع ہوں، السمیع، ہر ایک کی سننے والا،
سبحان اللہ،
چیونٹیوں کی سننے والا، زمین کی سننے والا، آسمان کی سننے والا، ستاروں کی سننے والا، درختوں کی سننے والا، سمندروں کی سننے والا، سمندری مخلوق کی سننے والا، میری شان ہے السمیع، ہر ایک کی بات سننے والا، الخبیر، ہر ایک چیز کی خبر رکھنے والا، اور ہر ایک کی فریاد کا جواب دینے والا، اجیب و دعوت الداعی دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا تو میں اس کو جواب دیتا ہوں، اس کی فریاد سنتا ہوں، اس کی فریاد پوری کرتا ہوں. یہ ہے قرآن جس کو آج کی دنیا نہیں مانتی، ہندو نے نہیں مانا، وہ کہتا ہے یہ لکشمن داس سنتا بھی ہے، ہماری مشکلیں بھی حل کرتا ہے، سکھ کہتا گرو نانک سنتا بھی ہے، زندہ بھی ہے، ہماری مرادیں پوری کرتا ہے، یہ عیسائی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی امی مریم یہ زندہ بھی ہے سنتی بھی ہے ہماری مرادیں پوری کرتی ہے. عیسیٰ صاحب تو آسمانوں پہ زندہ ہے نا, لیکن آسمانوں پہ زندہ ہے یہاں کی پکار وہ وہاں تو نہیں سنتے. یہودی کہتا ہے عزیر علیہ السلام زندہ ہے ہماری بات سنتے ہیں جواب دیتے ہیں ہماری مرادیں پوری کرتے ہیں. اب اللہ کے بندو ہندو کہے لکشمن داس زندہ ہے سنتا ہے جواب دیتا ہے مرادی پوری کرتا ہے, ہم کہتے ہیں تو قرآن کا منکر ہے. سکھ کہتا ہے گرو نانک یہ زندہ ہے سنتا ہے جواب دیتا ہے مرادیں پوری کرتا ہے, ہم کہتے ہیں تم قرآن کے منکر ہو. یہودی کہتا ہے عزیر علیہ السلام زندہ ہے اور سنتے ہیں جواب دیتے ہیں مرادیں پوری کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں تم قرآن کے منکر ہو. عیسائی کہتا ہے مائی مریم زندہ ہے سنتی ہے جواب دیتی ہے مشکل حل کرتی ہے, ہم کہتے ہیں تم قرآن کے منکر ہو. اور جب خود مسلمان کہتے ہیں کہ یہ مرنے والے زندہ ہیں یہ سنتے ہیں جواب دیتے ہیں اور ہماری مرادیں پوری کرتے رہتے پوری کرتے, تو کیا ہم قرآن کے منکر نہیں؟
بالکل. اللہ
اس لیے عزیزو اللہ فرماتا ہے لا تشرکو باللہ شیئن, ارے بندے میری ذات صفات میری شان اور میری عبادت کے اندر کسی چیز کو بھی میرا شریک کیوں کہ جو چیز بھی ہے دنیا میں وہ میری مخلوق ہے میری محتاج ہے,
بالکل.
وہ میرے در کی فریادی اور منگتی ہے اور وہ میری بھکیاری ہے, اس کے اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو کوئی میرا شریک ہے ہی نہیں. اور جس چیز کو تو میرا شریک بنائے گا تو ظالم ہے ظلم کرے گا تو. میرا جب شریک کوئی نہیں تو کیوں بناتا ہے؟ کل میں شہادت نہیں پڑھتے ہم اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اے اللہ ہم گواہی دیتے کہ تو اپنی شان میں اپنی ذات میں الوہیت میں ربوبیت میں پیدا کرنے میں ہر چیز کے مالک ہونے میں ہر چیز پر حکومت چلانے میں اللہ پھر اس دنیا کو ختم کرنے میں پھر قیامت کو قائم کرنے میں پھر جنت بنانے میں جہنم بنانے میں پھر فیصلے کرنے میں تو ایک ہے, مشکل حل کرنے میں حاجت براری کرنے میں مصیبتیں دینے میں خوشیاں دینے میں تو ایک ہے اور تیرا کوئی شریک
نہیں.
یہ پڑھ بھی لیتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے شریک ہیں, اللہ کے شریک بھی بنا لیتے ہیں.
ہلو ہلو.
اس لیے اللہ کے بندو جب ہم شریک بنا لیتے ہیں
تقریر اور یہ بعد میں کرنا ہوں
تو پھر کیا بن جاتے ہیں ہم؟ اللہ کا شریک جو بنا لیا ہم نے تو کیا بن گئے ہم؟ شرک کرنے والے, اللہ کے شریک بنانے والے. اور قرآن نے پھر کیا کہا؟ ان اللہ لا یغفر یشرک بہ. اگر کسی نے اللہ کا شریک بنایا اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کر دیا اس کے لیے بخشش کا دروازہ
بند
ہے. ہاں مرنے سے پہلے توبہ کر لی اور جب مرا تو شرک کفر سے پاک تو فرمایا پھر تو اس کے لیے بخشش ہے, لیکن اگر شرک کرتے ہوئے کفر کرتے ہوئے مر گیا تو فرمایا لا یغفرو, اس کے لیے بخشش کا دروازہ بند, کوئی بخشش نہیں ہوگی اس کی. یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ہاں اگر اس کے نام اعمال میں نہ شرک ہے نہ کفر ہے, ہاں گناہ ہے انسان جو تھا, فرمایا چاہوں گا تو بغیر سزا کے بخش دوں گا, معاف کر دوں گا بغیر سزا کے. اس لیے عزیزوں آج المیہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. اب دیکھو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم یہ آیت پڑھ کر اپنی امت کو سنا دو اور اپنی حقیقت پیش کر دو, انما انا بشر مثلکم یوحا الی. اے اللہ میں اے لوگوں میں بندہ ہوں بشر ہوں آدمی ہوں انسان ہوں, کیسا انسانیت میں کیسا تمہارے جیسا, تمہاری ماں میری ماں, تم ماں کے پیٹ میں رہے تو میں بھی ماں کے پیٹ میں رہا, تم پیدا ہوا میں بھی پیدا ہوا, تم نے دودھ پیا میں نے بھی دودھ پیا, تم نے دودھ چھوڑ دیا دو سال کے بعد میں نے بھی چھوڑ دیا, تم کہہ رہے ہو کہ ساری چیزیں کھاتے ہو میں بھی کھاتا ہوں, تم سوتے ہو میں بھی سوتا ہوں, تم جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں, تم باتیں کرتے ہو میں بھی باتیں کرتا ہوں, تم سنتے ہو میں بھی سنتا ہوں, تم دیکھتے ہو میں بھی دیکھتا ہوں, تمہیں نیند آتی مجھے بھی نیند آتی, تمہیں بیداری ہوتی مجھے بیداری ہوتی ہے, تم پیشاب کی حاجت ہوتی ہے اور پاخانے کی حاجت مجھے بھی ہوتی ہے, تمہیں اگر زخم ہو جائے تو خون نکلتا ہے مجھے بھی خون نکلتا ہے, تم بھی اللہ کے محتاج میں بھی اللہ کے محتاج, تم بھی اللہ کو مانتے ہو میں بھی اللہ کو مانتا ہوں, تم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہو میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہوں, تم بھی جنت میں جاؤ گے مجھے بھی اللہ بھی جنت میں بھیجے گا, تم بھی جہنم سے بچو گے, میں بھی جہنم سے بچوں گا. ان تمام معاملات میں میں تمہارے اوپر اللہ کی شریعت فرض, میرے اوپر فرض, تمہارے اوپر نماز روزہ زکات خیرات صدقات فرض, میرے اوپر بھی فرض. تم شریعت کے تابع دار, میں بھی شریعت کے تابع دار. تم اللہ کے غلام, میں بھی اللہ کے غلام. تم اللہ کے محتاج, میں بھی اللہ کے محتاج. جیسے تم ان ساری چیزوں میں ویسے باقی شان, مرتبہ, درجہ وہ اللہ نے میرا بہت بنایا ہے. وہ تو یہ ہم جو انسان بیٹھے ان میں بھی کتنے لوگ ہوں گے جن کا درجہ ہم سے زیادہ ہوگا جی, جو ہمارا وزیر اعظم بنتا ہے. ارے یار یہ ہمارے جیسا کیسے ہوگا, یہ تو ہمارے اتنے بڑے ملک کا وزیر اعظم ہے بھائی. بھینسوں کو دیکھ لو, ایک بھینس 20 کلو دودھ دیتی ہے, کہتے واہ یہ کیسی بھینس ہے بابا, اور دوسری 4 کلو. اب 4 کلو والی بھینس تو ہے, جنس تو ہے اس کی, لیکن وہ 20 کلو والا کے برابر تو اس کی شان نہیں ہے نا. اس طرح شان تو ہر نبی کی بڑی بلند اور بڑا مرتبہ اور بڑا مقام, لیکن جنسیت کے لحاظ سے وہ کیا تھے؟ انسان. اب دنیا کیا کہتی؟ نہیں وہ تو نور تھے, اور نور بھی کون سا؟ اللہ کا. سلام سلام جو پڑھتے تھے کیا کہتے ہیں؟ سلام تو سلام والا نور من نور اللہ, اس ذات پر سلام اور صلات ہو جو اللہ کے نور کا ایک حصہ اور ٹکڑا ہے. تو اللہ کے جو ٹکڑا ہوگا وہ کیا بنے گا؟ اللہ بنے گا نا. بھائی سونے کی ڈلی جو تمہارے پاس ہے اس کے تم 4 ٹکڑے کرو گے, ہر ٹکڑے کو کیا کہو گے؟
سونا
سونا. تو جب اللہ کا ٹکڑا جو اس کے نور سے علیحدہ ہوگا اس کو کیا کہو گے؟
اللہ
اللہ اللہ. اب کچھ لوگوں نے یہ کہنا چھوڑ دیا, اب کیا کہتے؟ الصلوۃ والسلام علی نور اللہ. پہلے تو حصہ بنایا, اب سارے کا سارا نور کس کو بنا دیا؟ اللہ کا نور کس کو بنا دیا؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب؟ یعنی کوئی اللہ علیحدہ نہیں ہے, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیحدہ نہیں ہے. جو اللہ ہے بعینی وہ سارے کا سارا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن اس کو مانتا ہے؟
نہیں.
اگر ایسا مان لیا جائے, اللہ تو کھانے سے پاک ہے, پینے سے پاک ہے, لم یلد ولم یولد, نہ اس کی کوئی اولاد, نہ وہ کسی کا اولاد, ولم یکن لہ کفوا احد, نہ کوئی اس کی برادری, نہ کوئی کنبہ, نہ کوئی قبیلہ, نہ کوئی ہم مرتبہ, نہ کوئی ہم شان والا, نہ کوئی ہم مقام والا, نہ کوئی ہم اختیار والا, نہ کوئی خالق اس جیسا, نہ کوئی مالک. تو پھر اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ کا قرآن تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ بے مثل بے مثال ہے, لیس کمثلی شین, اس جیسی کوئی کائنات میں اس کی مثال ہی
نہیں
ہے. اور ہم نے تو بنا دیا کہ اللہ بے ہی نہیں, وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ سارا نور یہ نبی کے نسب بن گیا. تو پھر یہ تو اللہ بن گیا, اللہ تو رسول نہیں ہو سکتا.
نہیں نہیں,
کیونکہ رسول تو اللہ کا بھیجا ہوا ہے, تو نمائندہ ہوتا ہے.
جب
وہ اللہ بن گئے تو رسول ماننا تو پھر اس کو غلط ہے. اللہ کو کبھی کسی نے کہا کہ اللہ رسول ہے؟ اللہ اللہ ہے, رسول تو نہیں. رسول تو وہ جس کو بنا کر بھیجتا ہے, جس کو شان دیتا ہے, تاج نبوت پہناتا ہے, رسول تو وہ ہوتا ہے. یہ تو کون ہے؟ اللہ ہے. اب اللہ بھی ہو گیا وہی, رسول بھی ہو گیا وہی, والعیاذ باللہ. پھر اللہ کھاتا ہے, اللہ پیتا ہے, اللہ کی اولاد ہے, اللہ کے ماں باپ ہے, اللہ کے رشتے دار ہے, اللہ رب العزت بیمار ہے, اللہ رب العزت مر جاتا ہے, اللہ رب العزت بھوکا ہے, اللہ رب العزت نے پیٹ میں کھانا ڈال دیا, پھر تو اللہ کی مثالیں ہو گئی بھائیو. اس لیے دنیا کیا کہتی, آگے بڑھ کر کیا کہتی, حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے. پیر تھا نا خواجہ, کیا کہہ رہا ہے اس کو؟ یہ اللہ ہے. اب بندہ اللہ بن گیا. حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے. پہلے اللہ کے رسول کو اللہ بنا دیا, اب خواجے کو اللہ بنا دیا. کہتا ہمیں در پہ سجدہ خواجہ کے سجدہ روا ہے, اس لیے تو ہم خواجہ کو سجدہ کرتے ہیں, چونکہ یہ خواجہ اب کیا بن گیا؟ اللہ بن گیا ہے. چاچڑ وانگ مدینہ دسے کوٹ مٹھن بیت اللہ, ظاہر پیر فرید اور باطن دے وچ
اللہ.
لو جی کائنات مدینہ ایک, ایسا نا, اور مکہ ایک. کیا اور بھی کائنات میں کہیں مکہ ہے؟
نہیں.
بیت اللہ کہیں اور بھی ہے؟
نہیں ہے.
لیکن ادھر بیت اللہ بن گیا, ادھر ادھر مدینہ بھی بن گیا, اور اللہ ایک تھا, اب وہ خواجہ اللہ بھی بن گیا. ظاہر پیر فرید اور باطن میں اللہ. اللہ کے بندو کچھ تو سوچو.
ہائے میرے اللہ،
کون مانتا ہے قرآن کو میرے عزیزوں میرے بھائیوں؟ یہ دنیا قرآن کو چھوڑ گئی، جیسے دل کا چاہا کسی کا اسی نے کہہ دیا. اب اس کا خلیفہ ہے محمد یار، اس نے بھی ایک دیوان لکھا ہے محمد یار، اس میں وہ کہتا ہے گر محمد نے، اپنا نام لیتا ہے، گر محمد نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مان لیا تو سمجھو کہ مسلمان ہے دغا باز میں. اعلان یہ کہہ رہا ہے کہ میں محمد یار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتا ہوں؟ اللہ مانتا ہوں، خدا مانتا ہوں اور مسلمان ہوں. یہی سلام دیا اللہ کا، یہی سلام آیا تورات میں، انجیل میں، زبور میں، قرآن میں. نبی کریم السلام نے یہی سلام دیا اپنی امت کو. اصحابہ کرام اپنے نبی السلام کو اللہ مانتے تھے، اور خود اصحابہ کرام ولیوں کے سرتاج تھے. کیا تابعین اصحابہ کو اللہ مانتے تھے؟ تو یہ حال ہے بابا. آج ہم کہہ تو دیتے نہیں سارے مسلمان ہیں. کون مسلمان ہے؟ مسلمان کی کیا تعریف ہے جو اللہ کی ہر بات کے سامنے اپنا سر جھکا دے اور اس کی بات کو مان لے اور عمل کرنا شروع کر دے؟ وہ تو مسلمان ہے. اور جو قرآن جو بات کہے وہ اس کا انکار کرے، ٹھکرا دے، اس کو اگر مسلمان کہتے ہو تو ہندو نے بھی یہی کام کیا کہ اس نے قرآن کو ٹھکرا دیا. سکھ نے یہی کام کیا کہ قرآن کو ٹھکرا دیا. عیسائی یہودی نے یہی کام کیا کہ قرآن کو ٹھکرا دیا. یہ تمہارا چائنا والا اور روس والا جو کمیونسٹ ہے، اس نے اللہ کو ٹھکرا دیا، رسول اللہ کو ٹھکرا دیا، قرآن کو ٹھکرا دیا. پھر قرآن کو ٹھکرانے سے اگر آپ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں تو پھر سارے مسلمان ہیں بھائی، پھر کافر مشرک دنیا میں کوئی نہیں ہے. ہاں جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا لا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا.
بالکل،
اللہ جو مجھے بتاتا ہے اس کے پتہ چلتا ہے، باقی میں
چھپی
ہوئی چیزوں آسمان میں ہوں یا زمین میں ہوں نہیں جانتا ہوں. اب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا نکلی کہ وہ غیب نہیں جانتے. غیب کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. للہ غیب السماوات والارض، آسمانوں کا غیب بھی اللہ جانتا ہے، زمینوں کا غیب بھی اللہ جانتا ہے. اللہ کے علاوہ نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے، نہ کوئی جن جانتا ہے، نہ نبی جانتا ہے، نہ ولی جانتا ہے، نہ صدیق جانتا ہے، نہ شہید جانتا ہے، نہ صحابی نہ تابعی. لیکن آج ہمارا حال دیکھو، ہم تو تمنا والا کو غیب جان سمجھ کے اس سے پوچھتے ہیں، فال نکالنے والے کو غیب دان سمجھتے ہیں، جن کے اوپر جن چڑھے ہوئے اس کو ہم غیب دان سمجھتے ہیں، پاگل کو ہم غیب دان سمجھتے ہیں، قبر والے کو غیب دان سمجھتے ہیں کہ یہ پہچان لیتا ہے فلاں آیا ہے اور اس نے میری قبر پہ دیکھ پکائی ہے اور اس نے میرے سے بیٹا مانگا ہے، سب کچھ اس کو پتا چل جاتا ہے. تو قرآن کا انکار نہیں ہے. اللہ اللہ جو فرمائے وہی حق، قرآن جو کہے وہی ایمان.
بالکل،
اللہ کے فرمان اور قرآن کے خلاف جو ایمان رکھے گا وہ ایمان نہیں ہے، وہ تو کفر ہے، وہ تو شرک ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رب العالمین نے آرڈر دیا اور قرآن کی آیت پڑھ کر انہوں نے پوری امت کو سنائی لا املک لکم ذرا ولا راشدا، سن لو میں بڑی شان والا، بڑے مقام والا، بڑے مرتبے والا، بڑے درجے والا، میرے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، لیکن تمہارا بھی میں مشکل کشا، حاجت روا، داتا دستگیر، روز گنج بخش نہیں ہوں. سچ سچ بتاؤ، اگر ہم پاکستانی قرآن کو مان لیتے تو پھر ہم علی حجیر کو داتا کہتے؟ پھر عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہتے؟ پھر امام بری کو کھوٹی قسمت کرنے والا، کھوٹی قسمت کو کھڑا کرنے والا سمجھتے؟ پھر یا محی الدین چشتی پال لگا دے میرے کشتی، یہ ہم کہتے؟ اصحاب کرام یوں کہتے تھے؟ ان کا ایمان ایسا تھا؟
نہیں.
تو پھر ہمارا کیوں ایسا ایمان بن گیا کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا؟ اسی طرح قرآن کہتا ہے الیس للانسان الا ما سعى، ارے انسان سن لو، جو کمائی کرو گے زندگی میں 80 سالہ، 50 سالہ، 25 سالہ، جو بھی زندگی دی ہے، میرے پاس جب آؤ گے تو تمہارے اپنے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا. اچھے کام کر کے آؤ گے تو اچھا بدلہ دیا جائے گا، برے کام کر کے آؤ گے تو برا بدلہ دیا جائے گا. سن لو، قرآن نے دو قانون بنائے، اللہ نے دو قانون بتائے، ایک کا گناہ دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی واضرت الوزرا اخرى، کہ میں یہ کہہ دوں کہ میں نے اللہ جتنے گناہ کیے وہ اللہ میرے سے تو سارے مٹا دے اور یہ میرے جو تقریر سن رہے ہیں یا اللہ ان کو تقسیم کر دے, ان کے نام اعمال میں داخل کر دے, ایسا ہو سکتا ہے؟
نہیں
نہیں ہو سکتا. اسی طرح فرمایا ہر ایک کی نیکیاں بھی اس کے اپنے نام اعمال میں لکھی جائیں گی, کسی کی نیکی دوسرے کو منتقل نہیں ہوگی, جیسے گناہ دوسری کی طرف نہیں جا سکتا اس طرح نیکی بھی دوسرے طرف منتقل
نہیں ہوگی.
لیکن آج کیا ہو گیا, قرآن ہم پڑھتے ہیں بخشتے بابا کو ہے. ارے قرآن بابا پڑھتا سب کتب ملتا, یہ تو قرآن بیٹے نے پڑھا ہے, قرآن بھائی نے پڑھا ہے, قرآن بھتیجے نے پڑھا ہے, قرآن بھانجے نے پڑھا ہے, جو پڑھے گا ثواب اسی کے نام اعمال میں لکھے جائے گا. وہ اگر کہے کہ میں فلاں امی کو دیتا ہوں یا ابو کو یا مامو خالو کو, کہیں نہیں جائے گا. قانون یہی ہے کہ جو نیکی کرے گا اس کے اپنے نام اعمال میں رہے گی. اگر یہ قانون ہوتا سب سے زیادہ سخی کون ہوتے؟ انبیاء علیہ السلام. سب سے مہربان زیادہ کون ہوتے؟ انبیاء علیہ السلام. انبیاء علیہ السلام اپنی زندگی میں اللہ سے فرماتے یا اللہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی, اتنی تحجتیں پڑھی, اتنی اشراق پڑھے, اتنی میں نے نیکیاں کی کہ ستاروں سے زیادہ, اللہ میری نیکیوں کا دسواں حصہ میری امت پہ تقسیم کر دے.
ہلو
امت ساری
ہلو
بخشی جاتی. لیکن ایسا کیا؟
ہلو
نہیں کیا. جتنی بھی نیکیاں تھی واقعی بڑی نیکیاں تھی, بڑے شان والی تھی, بڑے درجے والی تھی, بڑے مقام والی تھی. اسلام کی نیکی کے برابر کسی کی نیکی نہیں ہو سکتی, لیکن وہ ان کے اپنے ہی نام اعمال میں رہی, ان کا اجر ثواب اللہ کے رسول کو خود ملے گا, نہ کہ اس کی نیکیاں ہمیں ملیں گی یا بیوی کو ملیں گی یا لڑکیوں کو ملیں گی یا اسلام کے تین بچے بہت ہو گئے تھے ان کو ملے گی, نہیں. اس لیے بخاری میں حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے آرڈر دیا وانز رشیر تکل اقربین, اپنی برادری کو بلا کر ذرا ان کو بھی جہنم سے ڈرا, ان کو بھی بتا کہ آؤ یہ جنت کا راستہ ہے, یہ سچا اسلام ہے, یہ قبول کرو, اور پہلے جو تمہارے پاس دین ہے وہ جھوٹا ہے, غلط ہے, کفر و شرک سے بھرا ہوا ہے, وہ چھوڑ دو. اسلام نے بلایا, برادری آ گئی, پھوپھو آ گئی, بیٹی فاطمہ زندہ تھی وہ آ گئی, دوسرے عزیز آ گئے, ایک ایک نام لے کر انصاف فرما رہے, اور آخری بار جو حدیث کے آخری الفاظ ہے وہ سن لو, یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, او محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ, سلینی معاشے تھے, ارے دنیا کی کوئی چیز کی ضرورت ہو تو میرے سے مانگ لے, ولا یاد رکھ لا اغنی ان کے من اللہ شایا, قیامت کے دن میں تیرے کسی کام نہیں آؤں گا.
اللہ
وہاں تو میرے سے مانگے کہ ابا نیکیاں دے دے میری نیکیاں کام ہو گئی, نہیں. وہاں تو کہہ دے کہ یا ابا جی اللہ تعالی نے میرے لیے کوئی تکلیف مقرر کی ہے یہ تو دور کرا دو. نہیں اپنی نیکیاں کرو, دن رات اللہ کو راضی کرو, غلطی ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگو, اللہ خود تیری نیکی, خود تیری توبہ, خود تیری عبادت تیرے کام آئے گی. لیکن میری نیکی تجھے دی جائے یا میں تیرے کسی کام آ سکوں, بالکل نہیں. باقی رہے گی سفارش, تمہارے خیال میں آ رہا ہے سفارش تو کرے, ہاں بالکل سفارش کرے گی, لیکن کن کی آنکھ میں کریں گے؟ جن کا ایمان ٹھیک ہوگا, جن کا عقیدہ کفر شرک سے پاک, ان کی آنکھ میں سفارش کریں گے. مشرق کی آنکھ میں کوئی سفارش نہیں ہوگی, مشرق کی آنکھ میں کوئی سفارش. ہاں جی, تو اس لیے میرے بچوں, میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب مقدس پر اگر ہم ایمان رکھتے آج کھلخانی ہوتی؟ جمعرات 20-40 سالانہ وغیرہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیوی فوت ہو گئی اور لڑکیاں تین فوت ہو گئی, تین لڑکے فوت ہو گئے, دری بچھائی نہیں, کوئی قرآن مجید کے ختم پڑھ کے بھیجے, کوئی کلمہ پڑھ کے بھیجا, کوئی درود پڑھ کے بھیجا, کیوں نہیں بھیجا؟ اصحابہ کرام کی بیویاں اور بچے اور دوسرے عزیز و اقارب فوت ہوتے رہے, شہید ہوتے رہے, لیکن اللہ کے اصحابہ کرام نے کوئی کسی کے نام کی کوئی گلخانی جمعرات ختم 30-40 سالانہ نہیں کیا, لیکن آج تو یہ دین بن گیا. اچھا پھر اس دیکھو, خود میں نہیں کرتا لیکن جو کر رہا اس میں شامل ہوا بیٹھا ہوں, میں خود کیوں نہیں کرتا میاں؟ ارے یار یہ نجائز ہے, یہ تو قرآن کے خلاف ہے, ارے یہ تو کفر ہے, یہ تو شرک ہے, تو پھر شرک اور کفر میں گیا کیوں ہے تو؟ اس لیے عزیزو یہ سارا رونا رویا جا رہا ہے کہ دنیا کہتی ہے ہم قرآن کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ رب العزت کے بھیجے سچے رسول کو مانتے ہیں، لیکن اگر ذرا قرآن کی عینک لگا کر قرآن کی آیاتوں سے پوچھ کے دیکھو تو قرآن کو ماننے والے بہت ہی کم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے بہت ہی کم. ہاں جی، میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا اور محدثین نے اس کو لکھ لیا اور آج تک وہ حدیث تمہارے گھروں تک پہنچی ہے کہ من تعلق تمیما فقد اشراکہ، جس نے تمیما لٹکا لیا، تعویل لٹکا لیا، وہ مشرک ہو گیا. اسی لیے جاؤ دنیا سے پوچھو وہ کون سا نبی تھا جو تعویل لکھا کرتا تھا. تورات کے تعویل لکھے ہو، انجیل کے لکھے ہو، زبور کے لکھے ہو، یا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے لکھے ہو، بتاؤ وہ کون سا رسول تھا جو تعویل لکھتا تھا، تعویل لوگوں کو دیتا تھا؟ تو جواب ملے گا کہ کوئی نبی ایسا نہیں تھا جو تعویل لکھتا ہو. الٹا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعویل لکھ کر اور پہن لے گا، لٹکا لے گا، وہ کیا بن جائے گا؟ ایمان سے خالی شرک کرنے والا بن جائے گا. آج دیکھو تعویذوں کی ہے نا دھوم، دیوبندی لکھ رہا ہے، بریلوی لکھ رہا ہے، ادریس لکھ رہا ہے، شیعہ لکھ رہا ہے. اور میں تو بچہ تھا اس وقت، مجھے یاد ہے کہ یہ بہمن ہندو کا بہمن بھی لکھتا تھا. اب بہمن بھی تعویذ لکھے، شیعہ بھی لکھے، دیوبندی بھی لکھے، بریلوی بھی لکھے، لدیس بھی لکھے، اور میرا پیارا فرمائے جو تعویذ لکھے گا پہنے گا وہ مشرک ہو جائے گا. اور سچی بات نہیں؟
بالکل سچی بات.
اگر میں یہ کہوں